ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم.
کچھ تازگی کے لیے پہلے کچھ تازہ کرے نا. ایک قاری صاحب انجیر کھا رہے تھے. ارے خان صاحب اتنا دور بیٹھے ہو، نظر آ رہا ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے. یہ بےچارے ہمارے باپ ساتھی ہیں جو روزانہ یا تراوی پڑھنے والے ہیں، تو وہ آج اتنے دور بیٹھے، لیکن دل قریب ہے. جو بعض لوگ قریب ہوتے ہیں دل دور ہوتا ہے. اسی کو میرے مرشد نے فرمایا کہ آنکھ سے آنکھ ملی، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر پر ناؤ پہ رہے مگر ساحل نہ ملا. لہٰذا بعض دفعہ قربت ہوتی ہے. دیکھو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، لیکن وہ کیا رہا؟ جاہلوں کا باپ نکلا، جاہلیت کا باپ. بانسری والا. اب آپ کہیں گے کہ بانسری والا کیا ہے تو میں بتا دوں، پہلے اس کو بولنے دیجئے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص بانسری بجا رہا تھا، تو بانسری بجاتے بجاتے اس کی ہوا کھل گئی، تو اس نے اپنی بانسری نیچے لگائی اور کہا پہلے تو بول لے. تو ہم نے کہا جہاز پہلے تو بول لے. تو ایک دفعہ قاری صاحب انجیر کھا رہے تھے، انجیر. تو ان سے ملنے ان کے ایک دوست قاری آ گئے. اب انہوں نے دیکھا دور سے، یہ ذرا کنجوس سے تھے تھوڑے، انہوں نے جلدی سے چادر کے نیچے چھپا لی وہ انجیر. کہا کہ یہ کھاتا بہت ہے، ایسا نہ ساری کھا جائے. تو اب جو ہے کہ وہ قاری صاحب چونکہ آ گئے، تو شاعروں کا مزاج جیسے ہے کہ اگر شاعر سے آپ کہو کہ یار کوئی شعر سنا تو بہت خوش ہوتا ہے وہ، کہ ہاں یار چلو شعر سناؤ. تو شاعر کے جب تک اپنا شعر سنا نہ دے نا، اس کو چین نہیں آتا. اب اس نے سوچا یار یہ تو اب آ گیا، اب اس کو خوش کرنا بھی ضروری ہے. اس نے کہا قاری صاحب تلاوت تو کیجیے، کچھ قرآن پاک سنائیے کچھ. تو نے کہا اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اس نے کہا کہ آپ نے وہ وطین نہیں پڑھا؟ وطین کے معنی انجیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا وطین پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو چادر کے نیچے ہے، وہ تو چادر کے نیچے رکھی ہوئی ہے. دیکھو اب ہنسنے سے دماغ تازہ ہو گیا نا، جو تھکاوٹ تھی اب اتر گئی. اب پہلے جو میں نے آئے تلاوت کی اس کو پیش کروں گا، اس سے پہلے ایک بات مولانا رحمت اللہ علیہ کی عجیب و غریب ذات یاد آ گئی ہے. تو قصہ ذرا لمبا لیکن میں مختصر کروں گا، فارسی اشعار کو حذف کر کے سناتا ہوں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک مرد تھا، لیکن اس کی داڑھی نہیں آئی تھی، نہ مونچھ تھی نہ داڑھی تھی. تو وہ ایک بادشاہ کے محل میں ملازمت کرتا تھا، اور اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اس کی خدمت یہ تھی کہ بادشاہ کی جو بیگمات اور شہزادیوں کی وہ مالش کیا کرتا تھا، اور ساری بیگمات اور شہزادیاں اس کو بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی مالش کے اندر کوئی خاص بات تھی. کیونکہ تھا تو اندر سے مرد، تھا تو مرد، تو وہ ظاہر سی بات ہے جس لذت سے وہ کرتا تھا، جس شوق سے، تو دوسری عورتیں ویسا نہیں کرتی تھی، تو اس کو اب ساری اسی کو پسند کرتی تھی، اس کا نام تھا نفوح. نفوح مولانا نے یہ توبہ نفوح کے نام سے ایک واقعہ لکھائی ہے اپنی مثنوی شریف کے اندر میں. تو حساب دیکھ رہا ہوں میں آپ کو. تو انہوں نے جو ہے اب وہ شخص جو ہے مالش تو کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں پھر اس کو ایک شرمندگی ہوتی تھی کہ میں یہ بہت گناہ کا کام کر رہا ہوں. اگر کسی دن بادشاہ کو پتا چل گیا کہ میں ایسا ہے تو وہ تو مجھے کتوں کے آگے ڈال دے گا، شکاری کتوں کے آگے. لہٰذا وہ شخص یہ کام کیا کرتا تھا کہ جنگل میں جا کر رویا کرتا تھا، وہ یہ قریب ایک جنگل تھا، وہاں روتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں یہ بہت گناہ کا کام کرتا ہوں، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گا اور پتہ نہیں میرا کیا کچھ میرے ساتھ کرے گا. تو ایک دن کیا ہوا، ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جنگل میں گیا تو وہاں ایک اللہ والے تھے، وہاں اللہ والے گزر رہے تھے، تو وہاں پر وہ موجود تھے. تو اس شخص نے نسوخ نے ان سے کہا، عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں بہت گناہ کی زندگی گزارتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تب میرے مرشد نے سنایا کہ اس اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے، اس اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے اور انہوں نے دعا فرما دی. اور اللہ والے وہ ہیں کہ جب ہاتھ درد دل سے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں بس پھر کیا ہوتا ہے، وہ تماشا بھی عجیب ہوتا ہے. لہذا انہوں نے دعا کر دی. اب اس دعا کا ظہور کیسے ہوا، عجیب واقعہ. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی ایک بیگم کا ہار چوری ہو گیا، تو جتنی کنیز، جتنی باندیاں، جتنے جو خدمت گار تھے سب کو لائن سے کھڑا کر دیا گیا اور ان کو کہا کہ تم میں سے کسی نے چوری کیا ہی. لہذا سب کو کیا کرتے تھے، پورا ننگا کرتے تھے اور اس کی ننگا کر کے تلاشی لی جاتی تھی. اب وہ شخص جو نسوخ تھا وہ بھی آخر کی طرف آؤ. اب پہلی تلاشی شروع ہوئی، ایک کو بالکل اس کو الف یہ ننگا کیا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی تو نہیں نکلا ہار. اب آہستہ آہستہ باری باری کر کے ایک ایک کر کے آگے بڑھتے رہے. اب اس نے سوچا، اب دلی دل میں اس کی حالت خراب، پریشان. تو اس نے سوچا کہ اگر میں آج تو میرا راز بالکل آؤٹ ہوتا ہے اور اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا اور کہ کپڑے اتارنے کے بعد کہ اس کے پاس تو کوئی خاص چیز بھی ہے نا صاحب، یہ خاص چیز پتہ چل جائے گی نا شمس اللہ. تو وہ بہت پریشان ہوا اور دل دل میں بہت پریشان ہوا کہ اللہ آج تو میری موت یقینی ہے، بادشاہ تو بس میرے ساتھ وہ اثر کرے گا کہ پوری دنیا کے لیے عبرت بنے گی. وہ اب وہ دلی دل میں رو رہا ہے اور پریشان ہے کہ اللہ میں یاد کیا کروں. تو مولانا فرماتے کہ اس نے اسی وقت میں اس حادث کے دوران ایک دعا مانگی اور ایک دعا یہ کی کہ اے خدا ای بندرا رسوا مکن، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، دو نالائق ہوں، لیکن آپ مجھ پہ رسوا نہ فرمائیے. اے خدا ای بندرا رسوا مکن، گر بتم منصر من پیدا مکن، اگرچہ میں نالائق ہوں اور میں نے بہت بڑی نافرمانی کی کری اور کر رہا ہوں اور زبردست نافرمانی، لیکن آپ اس پر یہ احسان فرمائیے کہ میرے پوشیدہ جو عائد ہے اس کو ظاہر نہ فرمائیے، جو میری چھپی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر نہ فرمائیے. گر بدم منصر من پیدا مکن، یعنی میرے گناہوں کو ظاہر نہ فرمائیے، کیونکہ اگر میں ظاہر ہو گیا تو میری جو اتنی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ بس کیا ہے، دنیا تماشا دیکھے گی. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ باری آتی جا رہی ہے. اب وہ دل ہی دل میں اللہ سے رو رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کروا دے، مجھے معاف فرما دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا، لیکن آج میری ذلتوں پر اپنی عزتوں کا پردہ ڈال دیجیے، ذلت کی رسوائیوں پر اپنی عزت کا پردہ ڈال دیجیے. یہ اس کی حالت اور دل ہی دل میں رو رہا ہے. تو جب دو تین باری رہ گئی، دو تین اس کے قریب، اب بس اس نے چیخ ماری ڈر کے مارے، اتنی خوف اور دہشت تھی، دل کا عجیب عالم تھا کہ خوف کے مارے اس نے چیخ ماری اور بیہوش ہو گیا. میرے شیخ نے فرمایا کہ مولا رومی نے یہ بات لکھی کہ اس خوف کی جب بیہوش ہوا اور غشی اس پر طاری ہوئی، اس حالت میں اللہ تعالی نے اس کو جنت اور جہنم دکھا دی. جنت اور جنت جنت کا نظارہ کرایا اور جہنم کا نظارہ کرایا اس کو بس. اور یہ تو اٹھا اس کی عالم بہوشی, لیکن اس کی ذلتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کا پردہ کیسے رکھا, کیونکہ وہ ایک اللہ حوالے کی دعا تھی نا, اور یہ بندہ جو اپنی نافرمانی اور اپنے گناہوں کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ اب آئندہ میں یہ کام نہ کروں گا. تب وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی ایک دو تین جب اس کے قریب رہ گئے تو پتا چلا کہ ہار مل گیا, ہار مل گیا. اب وہ جو وہ تو گوش پڑا رہا, پڑی ہے یا پڑا ہے, مخلوق بادشاہ کی بیگمات تو جانتی ہے پڑی ہے, اور ہم کو پتا ہے پڑا ہے. جیسے ایک خاصاب اور ایک سندھی جا رہے تھے تو راستے میں دریا آیا تو خاصاب نے کہا کہ پانی بہتی ہے, پانی بہتی ہے, تو سندھی نے کہا نہیں پانی بہتا ہے. اس نے کہا پانی بہتی ہے, اس نے کہا نہیں پانی بہتا ہے. اب دونوں میں لڑائی شروع, تو اس نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں سے ایک صاحب گزرے, وہ بہار کے تھے بہاری, تو ان سے کہا کہ بھائی چلو اس سے فیصلہ کراتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یار ایک بات تو بتاؤ, ہمارا ایسا بہت جھگڑا ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ پانی بہتی ہے, یہ کہتا ہے کہ پانی بہتا ہے, تم بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے کہا نہ پانی بہتی ہے نہ پانی بہتا ہے, بلکہ پانی بہے ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبانیں رکھی ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب اس میں شان ہے کہ یہ زبانوں کا اختلاف یعنی اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے. وہ ایسے کہ اللہ کو مختلف انداز سے مختلف زبانوں میں یاد کیا جاتا ہے. دوستو یہ زبان لڑنے کی چیز نہیں ہے کہ تو فلاں تو پٹھان میں پنجابی, تو میمن میں ہندوستانی, یہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میری محبت کے میری معرفت کو مختلف انداز سے بیان کرو, یہ ہے. سمجھ گئے لادی, ہم نے سب ہٹانے کے لیے کہا, ورنہ سب کی عزت ہمارے لیے برابر ہے. وہ سب ہٹانے کے لیے کہا, تو وہ پڑی تھی بےہوش, پڑی تھی یا بےہوش پڑا تھا. تو اب جب بیگمات نے دیکھا کہ یہ تو بےہوش ہو گیا, وہ تو اس کے خاص خادم خاص خادمہ تھی, کیونکہ وہ جس درد سے وہ مالش کرتی تھی اور تو کوئی کرتا بھی نہیں تھا. کیوں صاحب ہوگی نا کہ خاص درد تو ہو گیا, کیونکہ مردانگی بھی تو تھی, شہوت خاص ہوتی تھی تو جس درد سے وہ کرتی تھی, تو بیگمات کو اس کی بالش بہت پسند آتی تھی. تب انہوں نے جب آئے اور پنکھا ونکھا جھلا کہ ہمیں, اور ہوش میں جب آئے ان کو ہوش پانی وانی ڈالا, کہا کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے تم کو بہت تکلیف دی, تم تو ہماری اتنی خاص ہو, اتنی خاص ہو بھائی, ہمیں معاف کرنا, اور ہم سے بہت غلطی ہوئی کہ ہم نے تم کو اتنی تکلیف پہنچائی. تو اب اس نے کہا, اب دیکھو میرے شیخ نے فرمایا کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اس کے لیے وہ ایسے انتظامات فرماتے ہیں, ایسے انتظامات فرماتے ہیں کہ پھر اس کا گناہ کی زندگی میں دل نہیں لگتا. اب جب بےہوش ہوا تو اس نے کہا, اب چونکہ جنت اور جہنم دیکھ چکا تھا وہ, اللہ تعالیٰ نے نظارہ کرا دیا, تب اس نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی بہت خدمت کی اور مجھ میں وہ طاقت تھی, لیکن بےہوش ہونے کے بعد جب سے مجھے ہوش آیا تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ہے. اب میں تمہاری جو مالش پہلے کرتی تھی اب اس درد سے میں اور اس کی طاقت سے اب میں تمہاری مالش نہیں کر سکتی, اور میں معذور ہوں, لہٰذا تم مجھے معاف کرو, اب مجھے جو تم معذور کرو اب میں نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ایسے نہیں, آپ نے برا مانا. کہا نہیں بس اب ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ اس کو ملنا تھا نا, محبت. تو لہٰذا کیا فرمائے, دیکھو یہ ہے توبہ, کہ دیکھو دوستو اپنے گناہوں کو مت سوچو, اپنے گناہوں کو نہ سوچو کہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں. ارے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انتظامات فرماتے ہیں, ایسے انتظامات فرماتے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ سے مان کے تو دیکھو, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. یہ کیسی پیاری تعریف کی یہ شیر میرے مرشد نے سنایا, کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے. اللہ خود اپنے بندوں کو چاہتا ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ ہم ہی اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ بھی چاہتا ہے ہم کو. تو لاوے کیا فرمایا کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آسمان سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیشانی کو ہمارے سر کو سلامت رکھے, کہ ہم سر سجدے میں رکھے اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور معرفت کے موتی حاصل کر لے. اس سے ایک یاد آیا کہ ایک ہندو نے, دیکھو آواز کچھ آہستہ کرو عابد, تم ادھر آ جاؤ, ادھر آ کے بیٹھو قریب. ایک ہندو نے ایک عالم سے کہا کہ مولوی صاحب, وہ بھی مولوی بولتے تھے, ادھر آؤ, وہ بھی مولوی بولتے تھے, علماء کی عزت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب مقام دیا تھا, مسلمانوں کی سب عزت کرتے تھے. تو ایک ایک ہندو نے ایک مولوی صاحب سے کہا, مولوی تو ہمیں بڑے صنم پوجنے سے منع کرتا ہے, اور پتھر کے ایک بتر پتھر کے بت نہ پوجو, پتھر کے بت کی پوجا مت کرو. ارے تم بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہو, تم بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہو, وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے, تم ہمارے پیچھے ڈنڈے لے کے کیوں پڑے ہو؟ کیسا سوال ہے دیکھو. اب اس عالم کا جواب سنو, واہ کیا عجیب غریب جواب دیا, میرے مرشد نے سنایا. فرماتے ہیں کہ کافر ہے, کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر, کافر ہے جو سجدہ کرے شرم خانہ سمجھ کر. یعنی وہ کافر ہے وہ شخص جو کعبہ کو یہ سمجھے کہ وہ پتھر کا ہے اور یہ شرم خانہ ہے, کافر ہے وہ اگر یہ سمجھ کر سجدہ کرتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ کافر ہے جو سجدہ کرے شرم خانہ سمجھ کر, سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر. ارے ہمارے مولا کا حکم ہے کہ تم یہاں رکھو سر پہ, ہم بیت اللہ کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں, بلکہ ہم بیت الرب کو سجدہ کرتے ہیں. اگر اللہ نے ہم کو حکم نہ دیا ہوتا کہ تم یہاں سجدہ مت کرو, تو ہم یہاں سجدہ بھی نہ کرتے. ہم تو اللہ کے حکم کی وجہ سے, کہ مولا کا حکم ہے, ہمارے جانا کا حکم ہے کہ تم یہاں سجدہ کرو, تب ہم سجدہ کرتے ہیں. سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر. کیا عجیب و غریب جواب دیا کہ مولوی صاحب, کیسا مست کر دینے والا جواب ہے, پھڑکا دینے والا جواب ہے. یہ نہ سمجھے کیونکہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تو پتھر ہے کی چار دیواری ہے, تم بھی تو سجدہ کرتے ہو. ارے ہم تو اس لیے سجدہ کرتے ہیں, لہٰذا علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر خانہ کعبہ گر جائے دیوار نہ رہے تب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا. دیکھو کتنے اللہ جزائے خیر دے. بلکہ علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے, باب کرامات الاولیاء, کرامات اولیاء پر ایک باب باندھا ہے, اور اس نے فرمایا کہ اگر کبھی خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں چلا جائے تب ہم لوگ کہاں سجدہ کریں گے, تب ہم کہاں سجدہ کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا رخ وہی ہے, وہی ہمارا وعدات وہی ہے, کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا کعبہ ہے, زمین سے لے کر آسمان تک پورا کعبہ ہے. دادا کہا وہ ہمیں پتھروں کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کرتے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ تم یہاں سجدہ کرو تو ہم وہاں سجدہ کرتے, یہ تو اللہ کے مولا ہی نے کہا کہ تم یوں کرو تو ہم کرتے. ارے محبوب کہہ رہا ہے, محبوب کر رہا ہے تو کہ تم یہی در پہ آؤ, یہاں آؤ, ہم تم کو یہاں سے ملیں گے, اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں. اگر محبوب کرتے وہاں مت جاؤ, محبوب کہہ دے وہاں مت جاؤ, فلا جگہ آ جاؤ, ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن اب شریعت بدل نہیں سکتی, یہ بھی سن لینا کہ پتا چلا کہ کوئی کہے کہ بلوچستان کے فلاں علاقے میں جا کر طواف کریں گے یا فلاں جگہ پر, تو بھائی اب نہیں بدل سکتی شریعت. لہذا کیونکہ محبوب کا حکم ہو گیا بس اب ویسے ہی رہے گا. اب میں آتا ہوں اپنے اصل مضمون کی طرف. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام لے کر آئے اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسلام سے پھر جائے, اور یہ اس کا عذاب زیادہ شدید ہے, اس کا عذاب مرتدین کا, ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. مرتدین کو کوئی ان کے کافر کو تو آپ جو ہے قتل نہیں کر سکتے جب تک اس کا شر نہ واضح ہو جائے. کافر سے تو آپ جو ہے وہ لے لیجئے, جزیہ لے لیجئے, اور کہے کہ بھائی آپ عزت سے رہو, آپ کو یہاں کوئی نہیں چھڑے گا, آپ اپنا کاروبار کریں, آپ کو اسلام کے لیے نہیں چھیک کہا جائے گا. لیکن مرتدین کا جو حکم ہے جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ پلٹ جائے, اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو, کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ بعض لوگ ایمان لا کر پھر پلٹ گئے تھے, تب اللہ صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی اس سے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کی تسلی کے لیے کہ گھبراؤ مت, اگر تم میں سے کچھ لوگ بے وفائی کریں, کیونکہ مرتد ہونا یہ تو بے وفائی ہے نا, بے وفا کہ صاحب کہے پہلے کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, دل نہ ملا تھا, لیکن کہا بے وفائی کی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جیسے اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ آ کر کیا کہتے ہیں, وَإِذَا پہلے ہی پارے میں نا وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والے سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ وہ ارا خلو ارا شیاتی نہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں سرداروں کے پاس، اس کے حضرت خانی نے سردار ترجمہ کیا کہ جب سرداروں کے پاس اپنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم سے تو ان سے تو استحضاء کرتے ہیں، کالو ان محتم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم سب استحضاء کرتے ہیں، ہم سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں. تو لہٰذا صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے، یاد رکھو اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں، بے وفا ہو جائیں، تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم. سوفا جو ہے وہ تقریب کے لیے آتا ہے، یعنی جلد ہی ہم ایسی قوم لے کے آئیں گے، ایک قوم لے کے آئیں گے. اللہ اور کون لائے گا؟ یأتی یعنی اللہ لے کے آئے گا، یہ خود نہیں آئے گی بلکہ یأتی اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو لے کے آئیں گے ایک قوم. اور وہ قوم کی کیا علامت ہوگی؟ جس کو اللہ لے کے آئے گا، اللہ لے کے آئے گا. کیونکہ بے وفا تھے، بے وفاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بے وفاؤں کے مقابلے میں باوفا لوگ لے کے آئیں گے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں اور بڑی ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ اندر سے بے وفا ہوتے ہیں، لہذا پھر چلے جاتے ہیں. ایسے ہوا کئی واقعات میرے شیخ کے ساتھ بھی ہوئے کہ صاحب سے بے وفائی کر دی انہوں نے، اب صرف اپنے تھا بس عجیب واقعہ، تو انہوں نے میرے شیخ سے جھگڑا بھی کیا، تو بہرحال حضرت نے کچھ نہیں فرمایا ان سے، وہ چلے گئے. تو حضرت فرماتے کہ ایک بے وفا جب جاتا ہے تو دس با وفا آ جاتے ہیں، اور جب پھر ویسے با وفا اللہ دیتا ہے. لہٰذا فرمائے کہ گھبرا ہوا اس سے، کیونکہ آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی وفاداری پہ مت کرنا، اگر تم بے وفائی دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کرو گے یا اللہ کے والوں کے ساتھ کرو گے تو اللہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ با وفا قوم لے کے آئے گا ایک قوم. فسوف یأتی اللہ بقوم، ایک قوم لے کے آئے گا. اچھا اب ایک بات بتاؤں، یہ ارتداد پیدا کیسے ہوتا ہے، یعنی انسان دین سے مرتب کیسے ہوتا ہے؟ تو پیچھے اللہ نے فرمایا ان آیت سے پہلے کہ دیکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے معاملہ تو رکھو لیکن موالات مت کرو، محبت کا معاملہ مت کرو. ان سے معاملہ کیسے کرو؟ کہ آپ لین دین کاروبار یہ سب کریں لیکن محبت ان سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کافروں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر بھی نفاق کے جراثیم آنے شروع ہو جائیں گے. لہذا قاعدہ دیکھا کہ جو لوگ، یہاں تک کہ حضرت خانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سالکین جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اہل محبت کے پاس بیٹھیں، وہ لوگ جن کے اہل محبت نہیں ہیں ان کے پاس بھی نہ بیٹھیں، ورنہ ان کے اندر پھر بغاوت شروع ہو جائے گی. لہٰذا دیکھو نا ابا کیا کہتا ہے، ابا کہتا ہے کہ بیٹا وہ فلاں لڑکی کے ساتھ مت جاؤ، اس کا کام تو پتنگ اڑانا، گالیاں دینا اور کنٹے کھیلنا یہ ہے، اگر تم جاؤ گے، حالانکہ وہ تو نہیں جاتا. کہتے ابا میں تو بالکل صحیح ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو یہ حرکت نہیں کرتا. تو ابا کہتے بیٹا تو نہیں سمجھتا، تو جائے گا تو آج تو تو کنچے اور پتنگ نہیں اڑاتا، دو دن کے بعد تو بھی یہ کام کرنے لگ جائے گا، تو بھی یہ کام کرنے لگ جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم یہود و نصارہ کے اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ دوستی کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب محبت پیدا ہو جائے گی پھر کہو گے مولوی صاحب ان میں تو کوئی ایسی خامی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں. ارے ان کے اخلاق تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، کیا بتائیں صاحب، ایسے مسکرا کے ہنس کے باتیں کرتے ہیں کہ بس، اور دودھ کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں اور کمبل دیتے ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں، کمبل دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں اور دودھ کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں، اور اتنے ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا صاحب. لہذا اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا اخلاق مت دیکھو، ان کا دل دیکھو. دیکھو ہنسنے سے تھوڑی کوئی اخلاق ہوتا ہے، اخلاق اس کا نام تھوڑی ہے کہ آئیے 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 اس کے بعد گیا ارے یار بڑا ہی دیکھو یار ایسا ہے، بتاؤ ایسا واقعہ ہوتے پڑتا نہیں پڑتا، تو آپ پھر اس کو کیا اچھے اخلاق والا بولیں گے؟ جو دانت یہاں تک میکلین ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنے گا، ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بننے والے کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں کیا؟ اچھے اخلاق اس کا نام تھوڑی ہے، وہ تو اچھے اخلاق تو ہے کہ پیچھے بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کی پیٹ میں گچھرا نہ گھوپے، سامنے تو ظاہر بھی کرتے آ جاؤ آ جاؤ. ایسا تو ہم جو ہے وہ تھانے دار کے ساتھ بھی کرتے ہیں، سپاہی آ جائے تو پھر آئیے روز کشی بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، اور جب جاتے ہیں کم وقت کہاں سے آ جاتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کیا یہ اچھے اخلاق ہو گئے؟ تو بس دوستوں یاد رکھنا کہ یہ مت سمجھو کہ اگر یہود و نصارہ یا کافر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے بڑے ہنس کے مسکرا کے اور جو ڈیلنگ اچھی کرتے ہیں کہ صاحب بہت اچھے ہیں تو وہ ہم انہی سے وہ کریں گے، نہیں، ان سے محبت نہ ہونے دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ انسان ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کیا کریں گے، ایسے بے وفاؤں کے مقابلے میں تم گھبرانا مت، ہم کیا کریں گے، ایک قوم لے کے آئیں گے، اللہ وہ قوم لے کے آئے گا. اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جب بے وفا ہوگی تو اس کے مقابلے میں کیا؟ اللہ باوفا لے کے آئے گا.
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قوم فرمایا فصو فیاس اللہ بقوم، یعنی ایک قوم لے کے آئے گا تو پتا چلا کہ اور وہ ان کی علامت کیا ہوگی. میں ابھی بتاتا ہوں ان کی علامت. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلے، ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ وہ قوم کیسی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کی علامت، آگے اس کی تمام علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یحبہم یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. اس قوم سے اللہ محبت کرے گا، وہ یحبونہ اور وہ بھی اللہ سے محبت کرے گی، یہ اس قوم کی علامت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جتنے عاشق ہیں، کوئی پٹھانی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی میمنی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، تو پتا چلا پوری دنیا میں چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں لیکن اگر وہ اللہ کا عاشق ہے تو وہ ایک قوم ہے، ہے نا سر. اور دیکھو اس وقت ماشاءاللہ یہاں پہ کتنے قسم کے لوگ، سندھی، پنجابی اور میمن اور فارسی اور ہر لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، لیکن بتاؤ اس وقت کسی کو کسی سے گلا کوئی شکوا ہے؟ بتائیے صاحب، الحمدللہ کوئی بات محسوس ہو رہی ہے؟ یہی دوستوں میرے شیخ نے فرمایا کہ صرف اللہ کا نام ایسا ہے کہ جس کے نام پر پوری دنیا جمع ہو سکتی ہے، صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی اس پہ جمع نہیں ہو سکتی، نہ سیاسی اور نہ جو ہے وہ مالداری اور نہ کاروبار، کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف اللہ کے نام پر اتنے اللہ کے عاشقین جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے عاشقین. تو اللہ اتنے ان کی کیا علامت. اور دیکھو اسی طرح جنت کے اندر بھی صرف ایک صوبہ ہوگا. جنت کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ پٹھانوں کی جنت الگ ہوگی یا فارسی بولنے والے الگ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے، سب وہاں عربی بولیں گے. کوئی صرف ناف پڑے بغیر سب کئی سہال اچان سب مزے کریں گے، سب عربی بولیں گے اور اللہ میاں خود اپنے کرم سے سکھا دیں گے. اور وہاں کوئی صوبائیت، کوئی لسانیت، کچھ نہیں ہوگی، سب کے سب اللہ کی محبت کے گن گائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کریں گے. دیکھا آپ نے صاحب، تو پتا یہ چلا کہ جو شخص زبان کے پیچھے لڑتا ہے وہ جنتی ذوق سے محروم ہے. جو شخص زبان کے پیچھے لڑے وہ جنتی ذوق سے محروم ہے نا، کیونکہ دیکھو جنت میں تو ایک زبان ہوگی، جنت میں ایک زبان اور اللہ کے عاشق ایک ہی ہے، ایک وہ ہے، ایک قوم ہے. لہذا پتا یہ چلا کہ جہاں اللہ کے عاشق ہیں ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، ان کی زبان پتا ہی کیا ہے؟ اس کو محبت، محبت بولتے ہیں، محبت سنتے ہیں اور محبت کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے میرے شیخ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت جب ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، جنوبی افریقہ، تو وہاں پہ جو حضرت کے میزبان تھے ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا اسٹور ہے، تو حضرت وہاں ان کے انہوں نے بہت فرمائش کی، میرے شیخ سے گزارش کی کہ حضرت آپ میرا تشریف لائیے، تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان کی بہت اصرار پر. تو وہاں ان کا ایک عیسائی ملازم تھا، تو جب حضرت گاڑی سے اترے، گاڑی میں تشریف لائے میرے شیخ، تو اس عیسائی ملازم نے ان کو دیکھا اور فوراً بیٹھ کر اپنے سیٹ کے پاس گیا اور جا کر اپنے سیٹ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو شخص آیا نا، یہ جس مذہب پر ہے مجھ کو اسی مذہب پہ کر لو. یہ جو گاڑی میں جو شخص آیا ہے جس کو تم اپنا پیر 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 بولتے ہو، جس مذہب پر یہ شخص ہے مجھ کو اسی مذہب پہ کر لو. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تو کیوں اس کے مذہب پہ آنا چاہتا ہے؟ جس مذہب پہ یہ شخص ہے ان صاحب نے پوچھا، جو اس کے جو مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارے شیخ کا میرے پیر بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے پوچھا تم کیوں آنا چاہتے ہو؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے. ان کے چہرے پہ جو نور ہے وہ نور بتاتا ہے کہ یہ شخص جس مذہب پر ہے وہ سچا مذہب ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ ہے اسلام کی حقانیت کہ چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ پتہ ہے کیا بات ہے، یہی تو محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. وہی ڈھونڈتے ہیں، وہی ڈھونڈتے ہیں، وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک کسی بندے سے محبت نہ کرے، اب بندہ اب اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھ کو آپ سے بہت محبت ہے. تو پیر جو اس کا شیخ تھا اس نے فرمایا کہ ارے بھائی ہم تم سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے تم کو ہم سے محبت ہے. انہیں کہیں نہیں حضرت مجھ کو آپ سے بہت محبت ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم کو مجھ سے محبت ہے، میری محبت کا اثر ہے تم پر. انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھ کو محبت ہے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. بس شیخ کی جو توجہ تھی ہٹا لی توجہ، وہ شخص اسی علاقے میں رہتا تھا لیکن چھ مہینے تک نہیں آیا. کہا روزانہ آتا تھا اور کیا ہوا چھ مہینے تک نہیں آیا. اس کے بعد شیخ نے توجہ کی, اس اللہ والے نے توجہ کی, بس وہ پھر چھ مہینے کے بعد آیا. تو شیخ نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں تھے اتنے دن تک؟ اب وہ خاموش شرمندہ کہتے ہیں کہ حضرت اب مجھے سمجھ میں آئی, واقعی آپ کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھ کو آپ سے محبت نہ ہوتی, کیونکہ اللہ والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں تخلقوا باخلاق اللہ کی تفسیر ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنا لیتے ہیں. اس کا اثر ان کے محبت ان کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ جس کا اثر ان کے شاگردوں پر, ان کے مریدین پر اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں پر اثر ہوتا ہے, جس سے وہ اپنے دل کے اندر محبت کا دریا اور محبت کی لہریں کا جو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم کو محبت ہے, حالانکہ وہ ان کی محبت کا پرتا اور ان کی محبت کا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ محبت کرتے ہیں. سمجھے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ نے دیکھو فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا عاشقوں کی پہلی علامت, اور علامت کیا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, ان عاشقوں کی پہلی علامت ہے. لیکن یہ تو بڑا پرچہ مشکل تھا نا کہ اب کیسے پتا چلے اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے, فلاں سے اللہ محبت
کہ فلاں گھوڑا جیتے گا, فلاں گھوڑے پہ لگام لگا وہ جیت جائے گا, یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں, بڑے پہنچے ہوئے ہیں وہ تو, اور جائے ان کے پاس ان کے شاگرد چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھ پتا چلا, وہ آ کے سب معلومات پہلے کر کے اس کو جا کے بتا دیتے ہیں, پھر وہ باتیں بتاتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ تم کو کیسے پتا چلا, ارے حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے, اور شاگرد کہتے ہیں دیکھ جا اپنا کام کروا اور دیکھ اگر وہ گالی دے دے نا تو سمجھ جانا تیرا کام ہو جائے گا, پھر اس کے بعد وہ تیری ماں تیری بہن اور تیری وہ فلاں وہ تو کہتے ہیں میرا کام ہو جائے گا, اور وہاں سے گالیاں کھاتے ہوئے خوشی خوشی اپنے پیسے اس کو دیتے ہیں اور گالیاں الگ کھاتے ہیں اور خوش خوش آتے ہیں کہ جی صاحب اور فلاں نے ہمارا کام کر دیا. تو دوستوں یہ بات اس طرح تو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہر کس کر سکتا تھا نا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آگے ہی فرما دیا, آگے ہی ساتھ ہی لگا دیا کہ تاکہ گمراہ نہ ہو, لوگ گمراہ نہ ہو جائے, لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ اگر کوئی محبت کا دعویٰ بھی کرے تو ذرا دیکھ لینا, اگر وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اگر کوئی کہے تو دیکھ لینا کہ یہ اس کی علامت یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرے گا. چمل صاحب یحبہم ویحبونا, یحبہم ویحبونا, یعنی اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہی یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے. یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام مینا, یہی میرا تور سینا, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شریعت میں ہم کو وہ نہیں آتا, لیکن فرماتے کہ شریعت تو پوری کی موری محبت ہے, ابتدا سے انتہا تک محبت سے بھری ہوئی ہے, محبت اور رحمت ہی ہے شریعت. اب محبت کیا ہے؟ اب سنو دیکھو, اب عاشقی معشوقی سے سمجھاتا ہوں, کیونکہ عاشقی معشوقی سے ذرا جلدی سمجھ میں آتا ہے نا, رومانٹک دنیا سے ذرا جلدی سمجھ میں آتا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ عشق میں کہتے ہیں کہ صاحب آئی لو یو, ارے مولوی صاحب سب جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو آپ سے محبت ہے, ہم کو آپ سے محبت ہے, اور کہتے ہیں کہ مجھ کو آپ سے محبت ہے اور تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا, یہ عاشق کا جملہ ہوتا ہے اپنے معشوق سے, حالانکہ معشوق بھی جانتا ہے چکر دے رہا ہے دھوکے باز, دوسروں کو بھی جا کے تارتا ہے, مجھ کو تو بیوقوف بنا رہا ہے, مطلب ہے اس کو ہمارے سے کچھ مطلب ہے خاص, وہ مطلب نکالنے کے لیے بدھو بنانے کی فکر کر رہا ہے, یہ بریانی اور مرینڈا جو ہم کو پلا رہا ہے یہ کچھ مطلب ہے, اگر اس کا مطلب پورا ہو جائے گا بھاگ جائے گا یہ. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھ کو تم سے محبت ہے اور تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں ہے, یہ کہتا نا, یہ محبت کی بات ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ دیکھو اس کے لیلا سے اس کے مولا سمجھانا چاہتا ہوں کہ لیلا کی محبت سے ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, لیلا کی محبت کے تذکرے سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, تب جب جیسے ہی کان کھڑے ہوتے ہیں اور مفت ہو جاتا ہے تب اڑا کر جو ہے وہ عرش اعظم تک لے جاتے ہیں, عرش اڑا کر عرش تک لے جاتے ہیں. تب میرے شیخ نے فرمایا اسی یہی اقرار ہم بھی تو کرتے ہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی معشوق نہیں ہے, کوئی معشوق نہیں ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے, کوئی معشوق نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے, لا معشوق الا اللہ, لا محبوب الا اللہ.
ہے نا, یہی کہتے ہیں نا, تو کیا یہی تو ہے. دیکھو یہ اقرار کیا نا, اسی اقرار کا نام کلمہ توحید ہے کہ کہو کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, یہ ہو گیا نا اقرار. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ کچھ جلا باتا بھی کرو. اب تو نئے نئے طریقے آ گئے, پہلے تو ٹیلی فون پہ لگے ہوتے تھے, اب کئی ٹیلی فون سروس والوں نے, موبائل والوں نے بھی یہ چکر بازیاں شروع کر دی, مفت سروس پر مہیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب تو اور جدید جدید بھائی ٹیکنالوجی آ گئی, بھائی عجیب عجیب ٹیکنالوجی آ گئی. اب تو انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہوتی ہے, چیٹنگ ہوتی ہے, چیٹنگ انٹرنیٹ پہ بھی چیٹنگ ہوتی ہے. تو انٹرنیٹ پہ اور وہ ہو گیا, تو لہٰذا کہتے ہیں کہ آؤ کچھ باتیں کرو. تب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا دل چاہتا ہے, تم کو ہم سے محبت ہے نا, محبوب سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے, آؤ نماز پڑھو. یہ میں نماز کیا ہے؟ ارے یہ تو محبوب سے باتیں کرنا ہے. آؤ ہم سے کچھ باتیں کرو, اپنا دکھڑا ہمارے سامنے رہو. تم کہاں غیروں کے پاس جاتے ہو, کہاں دوسروں سے مانگتے ہو, ہم سے مانگو. ارے ہمارے پاس کیا ہے جو ہم تم کو نہیں دیں گے, کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے جو ہم تم کو نہیں دے سکتے. ہم سے مانگو, ہم سے دکھڑا رہو. ہم اگر تمہارے کو کوئی پریشانی ہے, ہم تمہارے دل پر اپنی تسلی کا ہاتھ رکھ دیں گے. پھر تم کو کوئی پریشانی ظاہر میں تو ہوگی, لیکن اندر تم چین اور سکون کی موجے موجے دریا کے دریا تمہارے اندر ہوں گے. پھر کہتا ہے کہ صاحب آپ کی محبت میں تو ہم اتنا مست ہوئے, اتنا مست ہوئے کہ ہم تو کھانا پینا ہی بھول گئے. تو کہا ذرا محبت کی ادا بھی دکھاؤ, صبح سے شام تک روزہ رکھ لو. یہ ہے محبت, ہے نا. دیکھو یہ رمضان شریف کا روزہ کیا ہے, یہ محبت کی ادا ہے کہ کچھ دن بھول جاؤ, ہماری یاد میں ہماری خاطر ہمارے نام پر تم کھانا پینا چھوڑ دو, مت کھاؤ پیو, اور ہم لوگ کو محبت کی ادا دکھاؤ. یہ ہے کیا روزہ. پھر کہتے ہیں کہ صاحب لیلا کا واقعہ ہے کہ مجنو ایک دفعہ لیلا کی گلی میں آیا, اور اس نے کیا کیا کہ جب آیا تو اب کیونکہ وہ لیلا کی گلی والے جو اس کو مارتے تھے, تب اس نے کہا یار یہ تو ایسے نہیں آئیں گے, تو وہ لڈو لے کے آیا. اب وہ گلی کے جو ہے وہ تمام لوگوں کو لڈو کھلا رہا ہے, اس دیکھو پھنسانے کے لیے, پٹانے کے لیے. کیوں؟ تاکہ سب خبر دے کہ صاحب دیکھو تمہارا عاشق اور دیوانہ ہم سے یہ کرتا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ تم محبت کی ادا دکھاؤ, ہمارے کچھ عاشق بےچارے غریب ہیں, کچھ مسکین ہیں, ان کو زکات دو, صدقے سے ان کی مدد کرو. یہ محبت کی ادا ہے دوستو. اس کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ میں ہمارا مال لے لیتے ہیں, ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپیہ, سات لاکھ پہ ڈھائی ہزار دو. ارے ڈھائی ہزار کو کیوں دیکھتے ہو, 97,500 کو کیوں نہیں دیکھتے, جو چھوڑی سی جاری ہے اس کو دیکھتے ہیں, جو 97,500 موجود ہے اس کو نہیں دیکھتے. اور پھر یہ دیکھو یہ تو محبت کی ادا ہے, تم کیوں گھبراتے ہو, تم ہماری محبت میں کیا پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتے. محبوب کی محبت میں بتاؤ پیسہ خرچ کیا جاتا نہیں کیا جاتا, تم یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تم کیسے کنجوس ہو کہ جیسے ایک شخص تھا اس کا کتا مر رہا تھا, تو وہ برابر میں بیٹھا ہوا تھا, روز جا رہا ہے آنسوؤں سے, او جی زار و قطار. تو کوئی شخص ایک گزرا, اس نے پوچھا کہ بات بھائی صاحب کیا بات ہے, آپ کیوں اتنے زار و قطار رو رہے ہیں؟ اس نے کہا صاحب کیا کروں, یہ میرا 10 برس کا کتا ہے اور بڑا وفادار ہے, یہ مر رہا ہے تو اس لیے میں رو رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی یہ کیوں مر رہا ہے؟ اس نے کہا صاحب یہ بھوک سے مر رہا ہے. اچھا, کہا اس کے برابر میں بیٹھ رہی ہے پھر بھی, کہا اس میں چاہیے کیا چیز ہے؟ اس میں روٹی ہے. تو اس نے کہا بھائی تیرا کتا اتنا 10 برس کا پرانا وفادار کتا ہے, تو ایک دو روٹی اس کو کیوں نہیں دے دیتا؟ اس نے کہا واہ صاحب یہ کیا بات ہے, آنسو تو میرے مجھ سے روٹیوں میں تو پیسے لگے. گھر جا طلبی مذائقہ نے, اگر آپ جان طلب کرتے ہیں ہم کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, وہ درد طلبی, اور اگر آپ مجھ سے مال مانگیں گے سخنداری ہے تو ہم اس کو اس میں کلام ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہے, ہم نے اپنے خون پسینے سے کمایا اور ہم نے ایسے مفت میں تقسیم کر دیں. تو دوستو یہ محبت کی ادا ہے, اس کا مطلب محبت کی کمی ہے نا. کیوں صاحب؟ کہ اپنے محبوب کے محبوب جہاں چاہتا ہے وہاں مال نہیں خرچ کرتا, اس کا مطلب ہے کہ محبت کی کمی ہے اس کے اندر, اس کے اندر محبت کی کمی ہے. اور پھر کیا ہے, پھر کہتا ہے کہ صاحب ہم محبوب کے گلی کے چکر لگاتے ہیں, جیسے عاشق مجنو جو تھا, مجنو کیا کہتا ہے کہ امر روح الگ دیاری دیاری لیلا, کہ میں جو ہے وہ لیلا کے گھر کے چکر لگاتا ہوں, وہ اکب بلو زل جدارا و زل جدارا, اور اس کی گل جو دیوار ہے اس کے بوسے لیتا ہوں, اس کے بوسے لیتا ہوں اور اس کی گلی کے چکر لگاتا ہوں. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ میں اس کے گلی کے اور گھر کے چکر لگاتا ہوں, اس کو بوسا لیتا ہوں تو گھروں گھر سے ہم کو محبت ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم کو اس سے محبت ہے. کہتا ہے کہ اصل میں جو اس گھر کے اندر جو رہتا ہے ہم کو اس سے محبت ہے. لہذا عشق کی یہ ادا بھی دکھاؤ, جاؤ حج کو جاؤ, جاؤ عمرے کو جاؤ اور دیوانہ وار جاؤ, محبت میں اپنے وہ لباس شاہی لباس بھی اتار دو اور ہمارے عاشقوں کی طرح آؤ, بس دو چادر لپیٹ کے آؤ اور ہمارے گھر کے اور ہماری گلی کے چکر لگاؤ اور حجر اسود کا بوسا لو, محبت کی ادا بھی دکھاؤ. آ دیکھو یہ ہے محبت. اور پھر کہتا ہے کہ پھر عشق کی انتہا دیکھیے, عشق کی انتہا ہے کہ تم دن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, جو تم دن نہ جینے کو کہتے تھے ہم تو اس تحت تو ہم وفا کر چلے. اب کہتے ہیں کہ اب محبوب کی خاطر ہم کیا کریں گے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. جو ہمارے محبوب کو برا بھلا کہے گا, جو ہمارے محبوب کے خلاف کرے گا, ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے اور اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیں گے. اسی کا نام جہاد ہے. اب بتائیے کہ دیکھو پوری پوری شریعت محبت سے بھری ہے دوستو, محبت سے قسمت لگا کے دیکھو تب پتا چلے گا کہ شریعت کیا چیز ہے. دیکھو کتنے اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں, اللہ کا کتنا زبردست قانون ہے کہ اگر کوئی بوڑھا رمضان شریف کے اندر کوئی بوڑھا بھول کر کھا رہا ہے, بےچارہ بوڑھا ہے, تو حکم یہ ہے, حکم یہ ہے کہ اس کو روکو مت, کھانے دو. ارے بیٹھ جاؤ نا, بیٹھ بیٹھ کے پلاتے رہو, شاباش, تاکہ پیچھے والے ہم پیچھے والوں کو دیکھے وہ ہم کو دیکھے. بےچارا اچھا کتنا پیارا کام کر رہا ہے نا کہ پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے. میرے شیخ کا ایک شعر یاد آیا کہ فرماتے ہیں کہ پیاسوں کو پانی ملے, پیاسوں کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس, یعنی جو پیاسے ہیں ان کو پانی ملے گا اور جن کو پیاس نہیں ہے ان کو پیاس ملے گی. پیاسوں کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس, اکثر ان کے در سے نہیں ہے کوئی بے آس, ان کے در سے کوئی نا امید اور مایوس نہیں جائے گا. یعنی اللہ والوں کے پاس اگر کوئی جائے تو اللہ, اگر محبت کی طلب ہے, محبت کی پیاس ہے تو اس کو محبت کے جام ملیں گے, اگر محبت کی پیاس ہے تو محبت کے جام ملیں گے, اور اگر محبت کی پیاس اور طلب نہیں ہے تو اس کو محبت کی پیاس لگ جائے گی. لہٰذا ایسے ایسے خشک آتے ہیں اللہ والوں کے پاس, جو کہتے ہیں صاحب یہ پیری مریدی ایسے ہی بس چکر بازی ہے, یہ تو بس جو ہے خام خے کی دھوکے بازی ہے. اس کے بعد جب آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بس اب کیا کہے صاحب, بس چسکا لگا ہے جام کا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح شام کا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح شام کا, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. تو لہذا محبت ہے نا شریعت پوری کی پوری. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم ایسی با وفا اور وفادار قوم لے کے آئیں گے, جو اللہ کی با وفا ہوگی وہ کیا ان کی علامت ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا, اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لہٰذا لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں کیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت, قدم اللہ تعالیٰ المحبت ہوں اللہ محبت عباد ہی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت اس لیے کیا تاکہ لئنہم یعلمون, تاکہ وہ جان لے کہ ان محبت ربہم, کہ جو تم محبت اللہ سے کرتے ہو, بی فیضان محبت ربہم, اصل میں یہ تو اللہ کی محبت کا فیضان ہے. اگر اللہ اپنے بندوں سے محبت نہ کرے تو بندے بھی اللہ کو یاد نہ کریں. اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو ذرا دیکھ لینا کہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, لیکن اگر کبھی ایک آدھ دفعہ چھوٹ جائے تو بھائی ایسا نہ کہ فتوے لگانا شروع کر دینا. کبھی عذر بھی ہوتا ہے, کبھی عذر بھی ہوتا ہے. یا اگر دیکھو کہ صاحب کیا بات ہے, ابھی تک گائے چکنے ہیں, ان چکنوں کا وہ نہیں ہو رہا. اچھا چکنے سے ایک یاد بات یاد آئی, چلو سن لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں ہماری شادی نہیں ہوتی, ہم چکنا اس لیے بنتے ہیں کہ رشتہ ذرا اچھا آئے گا, کیونکہ ہم الجنس یمیل الجنس, جنس اپنی طرف کھینچتے, ہر جنس اپنی جنس کو کھینچتی. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب چکنے رہیں گے تو چکنی آئے گی. تو اس لیے اس شوق میں وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو لہذا دیکھو دوستو, اگر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دعویٰ لگا لو اس پر, تو رائے بات لگا لو تو اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا, بتائیے صاحب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا نا. لیکن دیکھو ایک مٹھی پوری رکھنا, یہ مسئلہ بتا سکھا رہا ہوں کہ پوری مٹھی رکھنا. اگر مٹھی سے کم رہی تو نابالغ ہی رہے گی, نابالغ کا بالغ ہی رہے گا, وہ بھی بالغ نہیں ہوگا. زیادہ مٹھی پوری رکھنا ادھر سے بھی, دیکھو ادھر سے بھی ہے نا, لیکن یوں نہ رکھنا یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون جنگلی آ گیا، بلکہ اس کو پیار سے یوں کرو، دیکھو اچھی معلوم ہوتی نہیں ہوتی، الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے. اب رہی بات چکنا بننے کا شوق، کیونکہ صاحب کیا کریں چکنا بننے میں بھی تو ایک مزہ ہے نا، تو لہٰذا چکنا بننے کا شوق اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں پورا فرما دیں گے. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل کری فرمائی ہے کہ یہ کھلو اہل الجنتی جنتا، کہ جنت کے اندر اہل جنت داخل ہوں گے، کیسے؟ جردن مردن مکحلین، کہ چکنے مکنے ہوں گے، نہ گال پہ بال، نہ سینے پہ بال، نہ گردن پہ بال، نہ کندھے پہ بال، پر چکنے بھی ہوں گے مکنے بھی ہوں گے. تو اور مکحلین، ان کی آنکھیں بھی کجلائی بھی ہوں گی، یعنی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہوگا، غزالہ آنکھیں ہوں گی، غزالی آنکھیں، محبوب سے تشبیہ دیتے نا غزالی آنکھیں، وہ ہرن یعنی ہرن جیسی آنکھیں. تو اللہ تعالیٰ یہ شوق، آنکھوں میں سرما لگانے کا شوق ہمارا جنت میں پورا فرما دیں گے. وہ ایسا ہوگا چکنا مکنا بالکل، کوئی ایک بال بھی نہیں ہوگا وہاں پہ، وہ تو لہٰذا وہاں شوق پورا ہو جائے گا. اور عمر کیا ہوگی؟ عمر ہوگی 30، یعنی 30 سال ہوگی یا 35 برس ہوگی، دو روایت نقل کی، 30 برس یا 35 برس جنت کے اندر. اب رہی باپ کے ساتھ، جوانی تو 18 سال میں ہوتی ہے، ایک اشکال تھا نا کہ جوانی تو 18 برس کی ہوتی ہے، دیوانی جوانی دیوانی، ایک قدم یہاں رکھتا ہے دوسرا وہاں، ایسے چلتا چلتا ہوا خوب. تو فرمایا کہ یہاں جو ہے، میرے شیخ نے فرمایا کہ یہاں جوانی تو مراد ہے، لیکن جوانی سے مراد کمال شباب ہے، کیونکہ شروع کی جوانی تو ایسی ہے جیسے جب ہنڈیا پکتی ہے نا تو بہت جوش مارتی ہے، بہت جوش مارتی ہے، لیکن ہنڈیا جب پک جاتی ہے تو بغیر جوش نظر نہیں آتا، لیکن جو کھاتا ہے اس کو مزہ آ جاتا ہے. اور جب ہنڈیا میں جوش ہوتا ہے، جسے شو شاہ خوب کر رہی ہوتی ہے، اگر اسے کوئی ایک لکما بھی لے لے تو چھو چھو کرے گا، ہاں کچا پن ہے اس میں بھی. تو لہٰذا یہاں مراد کمال شباب ہے، شباب کا کمال مراد ہے یہاں پہ، 30 برس میں جا کر کمال شباب جو ہے وہ کمال کا ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا یہ شوق وہاں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو اچھا علامت کیا فرمائی؟ کہ یحبون و یحبون، لہٰذا کہ دیکھو کہ آپ کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے اللہ سے محبت کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی صبح فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جس بات اللہ خوش ہو وہ کام کرنا، اور جس بات سے اللہ ناراض ہو وہ کام نہ کرنا. تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس کو اللہ کو اس سے محبت ہے، اور یہ اس قوم کے اندر داخل ہے، یعنی اللہ کے باوفا کے اندر یہ داخل ہے. اور کوئی سڑک پہ نظر بازی کرے، دوسروں کی ماں بہن کو دیکھے، تو چاہیے اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ اس میں تو اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر، کہ اللہ لعنت فرمائے اس شخص پر جو کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے، تو چاہے یہ محبت والا، اگر چاہے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے بھی اگر یہ غلط حرکت کرتا ہے، یا حسینوں کے خیالات دل میں پکاتا ہے، فرسٹ ایئر اور انٹر کی ایئر یاد کرتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ کولیگ اور ہماری ساتھ جو پڑھتی تھی، اب ان کی جو ہے وہ یاد کرتا ہے، تو کیا ہے؟ گو کہ اللہ مخلوق تو نہیں دیکھتی، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے. دوستو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے گناہ جلدی چھوڑ دو، چھپ چھپ کے گناہ کرنے کی عادت بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ ذلیل کرواتا ہے کہ پھر اس وقت کوئی راستہ بھی نہیں ملتا، سمجھ گئے؟ لہٰذا توبہ جلدی کر لو، ایسا نہ ہو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. موت کے کوئی وقت مقرر ہے؟ تو لہٰذا گناہ جلدی چھوڑنے چاہیے نہیں. تو ایک علامت ہوگی، یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا آگے سنیے. دوسری علامت، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، کہ جب اپنے مومنین سے ملتے ہیں تو جھک کر، ذلہ اذلہ، یعنی یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اذلۃن علی المؤمنین یا اللہ نے اعلیٰ نازل فرمایا، کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ اتنے ذلیل ہیں کہ دوسروں کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں، اب باوجہ اپنی ذلت کی وجہ سے جھکتے ہیں، فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نازل فرما کر بتا دیا کہ وہ ہے تو بھلے بلند مرتبے والے اور بڑی عظیم و شان شخصیت ہے، لیکن بتواضع اور جان بوجھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے اپنی رفعت شان سے اور بلندی سے نیچے اتر کر ان سے تواضع سے ملتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ گئے گزرے ہیں، یہ اعلیٰ کا صلہ بتاتا ہے کہ وہ گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ آپ سب وہ ذرا جھکے اور تواضع سے ملے تو سمجھے کہ ہاں صاحب یہ ایسے ہی کوئی گئے پڑے لوگ ہیں اس لیے ہم سے ایسے ملتے ہیں. ارے ایسی بات نہیں ہے، ہمیں بہت بلند مرتبے والے ہیں، لیکن مومنین کی خاطر سے وہ جھک کر ان سے ملتے ہیں. مولوی صاحب کیا عجیب نقطہ ہے، یہ میرے مرشد نے بیان فرمایا، اعلیٰ کا مزہ آیا، اعلیٰ کا. ہاں اب آگے دیکھو، اب آگے بھی اس کا مزہ دیکھو. اذلت المؤمنین سے جب ملتے ہیں تو تواضع سے اور جھک کر محبت سے آئیے آئیے تشریف لائیے. لیکن کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ عزت علی الکافرین, اور کافروں پر کیا سخت ہے. یہ نہیں کہ جب ہندوستان کے بارڈر پر پہنچے اور چونکہ سیکھ کے آتے کے ساتھ تواضع اختیار کرنی چاہیے اور ہر ایک سے جھک کے ملنا چاہیے, مسکرائے مجھ سے آ کے. اب وہاں گئے کافر, ہندو کافر آیا سامنے, تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے آپ سے لڑنے کے لیے. اب یہ وہاں میگزین سوتے کا اختیار نہیں چلے گا. وہاں کیا کہ دانت پیس کے گھر کہ میں آیا ہوں, اگر تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں, تیری گردن ایسی اڑاؤں گا کہ دو میل جا کر دور گرے گی. وہاں یہ ہے عزتین علی الکافرین, اس کا نام ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تو اگر شیر ہے تو میں بھی سوا شیر ہوں, تو نے ہم کو کیا سمجھ رکھا ہے, نتھو خان ہے میرا نام. سمجھئے دوستو, یہ اللہ والوں کی علامت ہے. اب رہی بات کہ ہم کو یہ کیسے پتا چلے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی علامت موجود ہے اور کون سی نہیں موجود. میرا جو بات پیش کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر کسی علامت کی کمی ہے تو اس کو ہم بتکلف شروع کر دیں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ یہ علامت بھی دے دیجئے. میں چاہتے ہیں اللہ سے کہ نہیں بتاؤ سب جلدی. ہاں یار نعرہ لگاؤ نعرہ. تو ہے نا, تو جب باوقع بندہ چاہتے ہیں تو اس کی علامت اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ ہم کو دے دیجئے. اگر موجود ہے تب کیا کریں, شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ علامت آپ نے مجھ کو عطا فرما دی اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے. اور اگر نہیں ہے تو فکر کریں اور اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھ کو اپنا باوفا بنا دیجئے. تو دو علامت ہو گئی. اب تیسری علامت سنیے. اب ایک اور, یجاہدون فی سبیل اللہ, کہ وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ صاحب کوئی حسین سامنے آ گئی, ارے صاحب مولوی صاحب کیا کریں, وہ ننگی سامنے آ گئی, ہم تو بہت ہی مجبور ہو گئے, دیکھ لیا اب کیا کریں. جیسے کوئی زہر پلیٹ میں لا کر پیش کرے خوب سجا سوار کر, خوب سجا کر, بلکہ کوئی سانپ آ جائے بہت حسین, اس کے بعد سانپ ایسے ہوتے جن کے سر پر تاج بھی ہوتا ہے, اور کہا کہ آ, اور کہا اچھا صاحب بھائی آپ آئے کیا زبردست ہے, آؤ میں آپ سے چمہ لے لوں. کوئی ہے کہ اس کو چمہ لے گا بتاؤ کیوں؟ جان پیاری ہے نا, جان پیاری ہے. تو دوستو جس دن ایمان پیارا ہو جائے گا, کیسا ہی حسین ہو کتنا ہی حسین ہو, لیکن کہے گا کہ تیرا ایمان, تیری حسن تو مفت ہے لیکن میرا ایمان مفت نہیں ہے. ایک صاحب نے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کو سرما پیش کیا, سرما کہ حضرت یہ سرما لیجئے. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ اس کے ذرا اجزاء تو بتائیے کہ اس کی کیا کیا اس کے اندر ملی ہوئی ہے تاکہ میں اپنے حکیم سے مشورہ کروں خاندانی کہ یہ میری آنکھ کے لیے مفید بھی ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا واہ مولوی صاحب بڑے نفرے ہیں تمہارے, اتنے نخرے کرتے ہو, میں تم کو مفتا سرما پیش کر رہا ہوں اور تم اتنے نخرے دکھا رہے ہو. تب حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ تیرا سرما تو مفتا ہے, میری آنکھ مفتی نہیں ہے. سمجھے تو حسین کیا گئے, کیسے ہی حسین, مفت میں آپ کو پیش کرے کہ آپ نے آپ مفت میں ہمارے تربوز کو یوز کیجئے, لیکن وہ کیا کہے, کہے کہ تیرا حسن تو مفتا ہے لیکن میرا ایمان مفتا نہیں ہے. ارے بڑی محنت سے ملتا ہی ہے, جاؤ ذرا پوچھو ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آتے ہیں, ذرا ان سے قادر جا کر پوچھو کہ کیا چیز ہے. جنت کا ٹکٹ ہے, یہ جنت کا ٹکٹ ہے, مزے میں جنت پہنچ جاؤ گے. بس ٹکٹ دکھایا, چلو بھائی جنت, کہاں ہے بھائی جنتی والے, ٹکٹ دے رہا اپنا بورڈنگ کارڈ, کہا اللہ میاں یہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چلو بھائی جنت چلو, چلو بھائی جنت چلو. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں اولی داخلہ نصیب فرمائے, بے حساب مفروض فرمائے اور جنت میں پہلا داخلہ نصیب فرمائے, اور ہم وہاں سب ایسے اکٹھے بیٹھے اور اللہ کی محبت کی گن گائے اور مزے اڑائے, اور اس کے بعد جائیں تو حور سے نپٹ جائیں. ہور کا بھی تو حق ہے نا بھائی, اللہ ہور بھی تو دے گا. اور دیکھو کم سے کم ادنا جنتی کو 70 ملے گی, لیکن اللہ سے کہو اللہ وہ تو ادنا کو ملے گی, آپ ہم کو ادنا والی نہ دیجیے گا, وی آئی پی کلاس میں لے جائیے گا تاکہ ہمیں زیادہ ملے تو زیادہ مزے آئے نا. ٹھیک, اللہ نے جنت آپ نے بنائی, اگر ہم مزے نہ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا پھر. لہٰذا اللہ سے مانگو, یہ نہ اپنے کو مت دیکھ کے مانگو بلکہ اللہ کو دیکھو کہ اللہ آپ کی ذات ہے, ہم تو آپ پر نظر کرتے ہیں, ہم تو نالائق ہیں, آپ کو تو ہم آپ اپنے کو کیوں دیکھیں, ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ ہم کو عطا فرما دیجئے. تو مجاہدون فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں. اب اس مجاہدے کی چار تفسیر ہیں کہ نمبر ایک الذین یختارون المشقۃ فی نصرت دیننا, جو دین کی مدد کرتے ہیں, جو دین کی مدد کرتے ہیں, کس طرح سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے وقت سے, اس میں مدد کرتے ہیں, اور اس میں جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. اور اللہ دین احساروں میں شکر تھا سمت سالی عوامرینا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ نے جس بات کو حکم دیا ہے اس کو بجا لانے میں تکلیف اٹھاتے ہیں. مطلب ہے اب سردی کا زمانہ ہے، اب فجر کا وقت ہے، کتنا مشکل لگتا ہے، کتاب تیری کھائی، اب تو جی چاہتا ہے کہ کیونکہ ابھی تو تھوڑی دیر میں دفتر بھی جانا ہے تو صاحب نیند پوری نہیں ہوتی. لیکن کیا ہے کہ عاشق کیا کہتا ہے کہ اللہ تجھ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. لہٰذا کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں جماعت سے مسجد میں نماز پڑھوں گا، جا کر سوؤں گا نہیں، جلدی سے گھر میں نماز پڑھ کے سوؤں گا نہیں، بلکہ مسجد میں جا کر پڑھوں گا، کیونکہ اللہ کی محبت کہاں کا ہے. دوستو تھوڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے. دیکھو لیلہ حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کہتے ہیں شادی تو کرا دو، شادی تو شادی مزے میں ہو جاتی ہے. پوچھو ایک خان صاحب ہمارے پاس آئے تو مجھ سے انہوں نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب دعا کرو، میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کر دو، اس میں کیا مشکل ہے. کہتے ہیں صاحب حق مہر جمع کرنے کے لیے وہ چار سال سے کیا ہوا ہے، کیونکہ حق مہر اس کا جو ہے وہ 50,000 روپیہ ہے، دینا پڑے گا اس کو. تو وہ بےچارہ چار سال سے محنت کر رہا ہے. تو دوستو لیلہ کے لیے اتنی محنت، چار سال لگا ہے، دن رات کام کر رہا ہے. تو دوستو مولا کے لیے تو تھوڑے سبق دیتے ہوئے بھی فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہوئے نانی مرتی ہے. اللہ ایسے ملتا ہے، اللہ ایسے ملتا ہے کہ آپ گھر میں پڑے سوتے رہے. تو دو بات ہو گئی، اور تیسری بات اللہ دین سارو مشقت انتہائی منا ہی نہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے اس سے رکنے کے اندر مشقت اٹھاتے ہیں کہ اللہ میرے مولا نے منع کیا ہے کہ اس حسین کو مت دیکھو، لہذا میں نہیں دیکھوں. اور اللہ دین احساسی تفصیل اللہ دین احسار مشقت صفت رائے مرداسینا، یعنی وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ میرا مولا کس بات سے خوش ہوتا ہے، بس اس کے اندر وہ مشقت اٹھاتے ہیں اور ہر وقت یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مرضی جسے ہردم تیری پیش نظر ہے، مرضی جسے ہردم تیری پیش نظر ہے، اس کی زبان پر پھر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. وہ تلاش نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے تیز بات سے میرا مولا خوش ہوگا میں یہ کام کروں گا. کہتا ہے کہ میرا مولا داڑھی سے خوش ہوگا، لہٰذا میں داڑھی اپنے چہرے پر سجاؤں گا. اب تو کچھ بھی ہو جائے چاہے زمانہ مجھ کو کہے. ایک صاحب نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ابے او ملا، ابے او ملا، ابے مسجد کے ملا، کہاں جا چل جا تو، یہاں کہاں آیا بازار کے اندر، جا مسجد میں جا کر اذان دے اور زکات کی روٹیاں کھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ اڑانے دو، اگر لوگ ہنس رہے ہیں تو ان کو ہنسنے دو، کل قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا. کیا بات فرمائی کہ کل قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا، آج لوگوں کو ہنسنے دو لیکن ان سے کہہ دو اے ہنسنے والو مجھے ہنس کے نہ دیکھو، اے ہنسنے والو مجھے ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مستنا بنا دے، ہم کو حل میرے حال سے تبصرہ کرنے والو، میرے حال سے تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے، اللہ کرے تجھے بھی یہ عشق لگے، تجھے بھی یہ لگے، جب میرے حال سے تبصرہ کرے گا پھر ہم تم سے پوچھیں گے ابے تو کیوں ملا بنا. میرے حال سے تبصرہ کرنے والو تمہیں بھی عشق یہ دن دکھائے. آمین، بول دو آمین. تو چار علامتیں کی جائید ان کی ہو گئی. پھر آگے کیا اولا یا خافونا لو مت لائن. اچھا علامہ تلمیذی فرماتے ہیں کہ یہ لومات اللائم اللہ تعالیٰ نے واحد سے فرمایا، حالے فرماتے ہیں یہ لومات اللائمین ہے، یہ لومات، لیکن یہاں واحد کیوں فرمایا؟ جب کیونکہ دیکھو ایک شخص کو جب مذاق اڑایا جاتا ہے یعنی مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے اور مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ایک تو وہ ایک تو ایک زمانہ مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے واحد اور مفرد کیوں نازل فرمایا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو عاشق ہیں ان کی خاص بات یہ کہ ان کو پوری دنیا کی ملامت مثل ایک ملامت کی لگتی ہے، ان کو پوری دنیا کی ملامت مثل ایک ملامت کی لگتی ہے. کہ کیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی مچھر نکال لے، اچھا رہے جانے دو، ہم کو تو اپنے مولا سے جو مل رہا ہے اس کو کیا خبر، جب اس کو بھی ملے گا تب یہ بھی اسی راستے پہ آ جائے گا. تو کیا علامت ہے کہ وہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ چار علامتیں، نمبر ایک کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے. نمبر دو کیا کہ جب مسلمانوں سے ملیں گے تو تواضع سے اور عاجزی سے اور کفار سے سختی سے ملیں گے. اور نمبر تین اللہ کے راستے میں کچھ تکالیف بھی اٹھائیں گے. اور نمبر چار کیا ہے کہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، سبحان اللہ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ پر، اللہ کے کلام پر قربان جائیے. فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے اندر یہ علامت ہو، اگر کسی کو یہ چیز مل جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے. اگر تمہارے اندر یہ علامت ہے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا. کام بنتا ہے فضل سے اختر، میرے مرشد کا شعر ہے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں ہم تو فضل سے امید لگائے ہیں، کام اللہ سے بنتا ہے. اور علامہ میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات یہاں نقل فرمائی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو اللہ کے راستے میں بہت مجاہدہ اٹھایا اور بڑی تکالیف اٹھائی، یا کاروبار کیا بڑی محنت کی بڑی تکلیف اٹھائی، اس وجہ سے ہم کو پھر آج یہ ملا ہے کہ آج گاڑی ہے بنگلہ ہے یا آج جو ہے وہ ہم سے صاحب یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے کہ ان بادل صوفیائی والمغترین، کہ بعض صوفیا اور بعض دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سبولا کمالات الا مجاہدات، کہ وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ ان کو کمالات عطا فرماتے ہیں وہ ان کو اپنے مجاہدے کی طرح منسوب کر دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بڑے رگڑے کھائے ہیں اور بڑی محنتیں کی ہیں، اس وجہ سے آج اللہ نے ہم کو دیکھ لیا. فرماتے کہ ہاں عین الکفران، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. یار یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، جو کچھ اللہ عطا فرماتے ہیں یہ فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے دوستو. اور رزق جو ہے وہ اللہ نے رزق کا نام رکھا ہی فضل ہے، یہ رزق جو ہے یہ محنت سے نہیں ملتا. دیکھو اگر محنت سے ملتا ہوتا، جو ایک مزدور کی آخر مزدوری کتنی ہے، 150 روپیہ لیتا ہے نا تقریباً، تو وہ تو بےچارہ جتنی محنت کرتا ہے شیخ صاحب تو اتنی محنت بھی نہیں کرتا بتاؤ. لیکن کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے جو اللہ عطا فرما دے. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ مانگو بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر، اللہ جیسا رکھے ویسے رہو، کیوں تم خود تجویز کرتے ہو، مانگو لیکن بادشاہ اور راضی رہو فقیری پر، مانگو بادشاہ راضی رہو فقیری پر، اللہ سے سب مانگو بے شمار جو جو نعمت سب مانگو، لیکن جو اللہ عطا فرما دے اسی پر راضی رہو. لہٰذا کیا فرمائے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے. پھر آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ نے اتنے نام چھوڑ کر دو نام فرمائے، واسع اور علیم، الواسع اور العلیم. کیا واسع کے کیا معنی، ائی کثیر الفضل، یہ کیوں پتا چلا صاحب یہاں تو اتنے عاشقین بیٹھے، اتنے لوگ بیٹھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا سب پر اپنا فضل عطا پر فضل، اگر اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرما دے اور ہم کو اپنا باوقع بنا دے، ہم کو اپنی محبت دے دے، کیا ہم اللہ سے محبت کرنے لگے، تو ایک خیال پیدا ہوگا صاحب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگ کیسے دے گئے، اتنے سارے باوقع کیسے بنیں گے. تو اللہ نے اس کا اور آگے کیا علیم ہے، علیم بھی اہلہ و محلہ، کہ اللہ تعالیٰ اہلیت بھی جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا فضل کا اہل ہے، اور اس کا محل بھی جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کس کو ہم نے یہ اہلیت دینی.